فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ میں سے کئی حضرات سے پہلی دفعہ خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جب مجمع میں اتنا زیادہ ویریشن ہوتا ہے سامعین میں تو کہنے والے کی زبان بہت زیادہ پھر لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. تو بہرحال اسی حوالے سے میں نے جس ظاہر ہے کہ مجلس میں کہنے کے لیے شاید سننے والوں کے لیے بہت طویل وقفہ ہوتا ہے ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ بھی ہم زبردستی لے لیتے ہیں ورنہ سامعین ایک گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو لیکن ایک کسی بھی موضوع کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ وقفہ بہت ہی مختصر اور بہت ناکافی ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس مہلت سے کہ جو مہلت اس امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی برکت سے نصیب ہوتی ہے ہم سب کو، کہ ایک ایسے موضوع کو ایک ایسے ٹاپک کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اجاگر کروں کہ جو ہماری زندگیوں سے عملی اعتبار سے بہت زیادہ مناسبت بھی رکھتا ہے اور اہمیت بھی رکھتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے دعا اور ذکر. دعا اور ذکر کہ اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ہائی لائٹ کر دوں اس کے کچھ اسپیکٹس کو انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے جو بات بہت ضروری ہے، اور یہ میں نے اسی لیے کہا کہ کیونکہ جو نئے حضرات ہیں وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے یہاں پہ موجود ہیں، یعنی میرے بارے میں کیا سوچ کے موجود ہیں، کہ ہمارا جتنا بھی انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی بات کرنے کی تو اس میں 100% نیت یہی ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ میں کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو کسی علماء کی فہرست میں شامل نہیں کرتا ہوں، لیکن علماء کے بارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. تو ہر وہ شخص جو کسی بھی عالم کے یا علم کے مقام پر بیٹھتا ہے اس کی لازمی اور واجبی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ وراثت نبوت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ خدا کی اور رسول کی بارگاہ میں مجرم ہے، یعنی یہ یقین. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی ذمہ داری خدا نے کیا لگائی تھی؟ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے رسول کو کیوں مبعوث کیا, لوگوں میں رسول کو کیوں بھیجا؟ سب سے پہلا فریضہ رسول کا ہے یتلو علیہم آیاتہ, کہ لوگوں پر, انسانوں پر آیات خدا کی تلاوت کرے. یزکیہم, ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نفوس میں جو خرابیاں ہیں, ناپاکی ہے, نجاست ہے, ہم سب کے اندر, اس کو اس طریقے سے پاک کریں کہ لوگوں کے نفوس پازیٹیو ڈائریکشن میں گرو کرنے کے قابل ہو جائیں. یزکیہم, اور پھر ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو انشاءاللہ جتنا وقت بھی آپ کے ساتھ گزرے گا, انشاءاللہ تعالی اسی فریضے کی حتی المقدور پابندی کے ساتھ, یعنی اس بات کی میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت ہو جائے کہ انشاءاللہ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں کہ جو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہوں گا, کہ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں کہ جسے میں محفل کو مثال کے طور پر زعفران زار بنانے کے لیے کروں گا, انشاءاللہ یہ بات نہیں ہوگی. اور اسی حوالے سے یعنی ایک درخواست اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں جتنی مجالس کے سلسلے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو جتنی مجالس میں شرکت کرنا پڑتی ہے, تو اس میں تقریباً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دماغوں کے لرننگ موڈز کو آف کر دیتے ہیں, یعنی جسے کہتے ہیں کان کھلے رہتے ہیں, سماعتیں بند ہو جاتی ہیں. کان اور سماعت میں فرق ہے. کان وہ ہیں, یہ فزیکل آرگن ہے کہ جس کے ذریعے سے آواز بہرحال داخل ہوتی ہے, لیکن سماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کانوں کے ذریعے سے داخل ہو رہا ہے اس میں سمجھ میں کتنا آ رہا ہے. جو چیز سنی ہوئی آواز کو سمجھتی ہے وہ سماعت ہے. تو ہم اپنی سماعتوں کو بلاک کر دیتے ہیں, کان تو کھلے رہتے ہیں, اس کو کیسے بند کریں؟ تو یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ کہ اپنی سماعتوں کو کے دروازوں کو اوپن کر کے, اور جو کچھ چند معروضات ہیں انشاءاللہ تفصیلی دیں, اس کو سننے کی سمجھنے کی سعی فرمائیں. اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, لیکن تقریباً زیرو رسپانس اس حوالے سے ملتا ہے یہاں پر, ورنہ پاکستان میں میں نے جتنی تقاریر کی ہیں تو وہاں تقاریر میں یہ ہوتا تھا کہ ایک گھنٹہ ممبر کے اوپر گزرتا تھا اور اس کے بعد ایک گھنٹہ نیچے گزرتا تھا میرا, یعنی مسلسل سوالات کے جوابات دیتے ہوئے, اور یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوتی تھی. لیکن یہاں بھی میں نے بار بار لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ میں کہوں اس کو میری فیس ویلیو پہ نہ لیں. کمیل بھائی جی السلام علیکم, اس کے گواہ ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں, کہ میری فیس ویلیو پر آپ کسی بات کو قبول نہ کریں. اور ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم ہے من حیث القوم, شیعہ یا مسلمان, ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم مقلد قوم بن چکے ہیں, ہم مقلد بن چکے ہیں, ہمارے اندر سے علم اور تحقیق اور جستجو کی روح رخصت ہو گئی ہے. ہمیں جس نے جو بتا دیا, جو کہہ دیا, جو سنا دیا کہ میں مثال کے طور پر کچھ بھی ہوں, میرا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لاکھ سابقے لگ سکتے ہیں میرے ساتھ, پروفیسر, ڈاکٹر, عالم, علامہ, فلاں فلاں, اب آپ حضرات اتنے زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں اس سے کہ آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے. یہ نہیں, اس سے باہر آنا ہے ہمیں, اس رویے سے, اس روش سے باہر آنا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم واقعاً آئمہ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, تو آپ آئمہ علیہ السلام کی تمام سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے سوال کو, کوسچننگ کو, بحث کو, طلب دلیل کو کتنا زیادہ انکریج کیا ہے اپنے اصحاب میں. یعنی کبھی بھی امام علیہ السلام نے نہ اس بات کی توقع کی, نہ اس بات کو پسند کیا کہ جماعت میں کہہ رہا ہوں بس سنو, آہا واہ واہ کرو, جی حضور کرو, چلے جاؤ. یعنی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارا جی حضوری اور قبلہ کعبہ والا کلچر بنا ہے, یہ مغل بادشاہوں سے آیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جو ہم اپنے یعنی کہ جو علماء ہیں, عالم کی تعظیم ضرور ہے, عزت علم کی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی جی حضوری میں ہی رہ جائیں اور نہ کچھ سوچیں اور نہ سمجھیں اور نہ کسی چیز پہ غور کریں. ٹھیک ہے, تو یہ میری ابتدائی گزارشات تھیں. اس کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جو گفتگو تھی یعنی جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ غافر, سورہ مؤمن, جس کا قرآن کریم میں نمبر ہے 40, اس کی آیت نمبر 60, اور یہ ایک کلیدی اور بنیادی آیت ہے. یعنی کلیدی اور بنیادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب ہم قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہیں تو قرآن کریم ایک حیرت انگیز کلام ہے, مطلب بڑے بڑے عقلاء کی عقلوں کو دنگ کر دینے والا کلام ہے, جس سے بدقسمتی سے ہم انٹیکٹ ہی نہیں ہوتے, مطلب ان ٹچ ہی نہیں ہوتے. یعنی میں اپنے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہم قربت میں ہی نہیں آتے. قرآن کریم کے اندر جو اصل چیز ہے, یعنی قرآن کریم سے استفادے کا جو طریقہ ہے, بنیاد ہے, وہ یہ کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کور اور فاؤنڈیشن ہیں, جن کو خود قرآن کریم نے کہا کہ یہ آیات محکمات ہیں, محکم آیتیں, اور اس کے علاوہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیتیں انسان کو شبہ میں ڈال دیتی ہیں یا کنفیوز کر دیتی ہیں. آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وقت پورا معنی دیتی ہے جب اپنے سے ملتی جلتی آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے. شبیہ سے ہے یہ, نہ کہ شبہ سے ہے. شبہ نہیں, شبیہ, کہ ملتی جلتی آیتوں اور پھر اس کے بعد ان آیات متشابہات کا جو نیٹ ورک ہے اس کو آپ جب آیت محکمات کے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان پر رکھتے ہیں تو پوری عمارت تعمیر ہو جاتی ہے. یہ راہ ہے استفادہ قرآنی کی. تو جو آیت میں نے, یعنی کہ ایک موضوع ہے دعا اور ذکر, اس موضوع کے حوالے سے جو کلیدی یعنی بنیادی اور محکم آیت ہے ان میں سے ایک کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی, سورہ غافر کی آیت نمبر 60. وقال ربکم, اور تمہارے رب نے کہا, ادعونی, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں قبول کر لوں گا لکم تمہارے لیے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کر لوں گا تمہارے لیے. الذین یستکبرون عن عبادتی, اور وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, وہ عنقریب داخل ہو جائیں گے جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر. یہ آیت ہے. اس آیت میں جو سب سے پہلی بات ہے اور اہم ترین بات یہ کہ دعا جس کا خدا حکم دے رہا ہے اور جس دعا سے ہمیں بہت زیادہ دلچسپی ہے اپنی زندگی میں رہتی ہے, یہ دعا مطلب کیا ہے اس کا. یعنی بس یہ ایک دو باتوں کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. دعا کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں, جیسا کہ آپ کے علم میں یہ ہوگا, اور اسی وجہ سے عربی زبان بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ دقیق زبان, لینگویج کہلاتی ہے, کہ جس کا واسٹنس جس میں بہت زیادہ ہے, کہ اس میں مختلف کیفیتوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں. یعنی جیسے جب ہم بات کرتے ہیں پکارنے کی, پکارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں, آپ کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہ رہے ہیں, کہ کسی کی اٹینشن آپ کی طرف ڈائریکٹ ہو, ڈائیورٹ ہو. جب آپ کسی کو پکارنا چاہتے ہیں تو اس میں بظاہر دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص آپ سے دور ہے, فاصلے پر ہے, آپ کی طرف بظاہر متوجہ نہیں ہے. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بہت قریب ہے, تقریباً متوجہ ہے, بس ذرا سا احساس دلانے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو جو دور والا ہے انسان, اسے جب آپ پکارتے اور بلاتے ہیں تو اس بلانے کو کہتے ہیں ندا. ندا, نادا, قرآن کریم میں یہ لفظ نادا, یہ جیسے ہم ناد علی, جو دعا پڑھتے ہیں, ندا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ دور سے کسی کو پکارتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کے قریب ہو, آپ کسی کی قربت میں ہو, اور اس سے مثال کے طور پر خفیہ طریقے سے سرگوشی میں بات کرنا چاہیں, تو اس پکارنے کو کہتے ہیں دعا. دعا اور ندا میں فرق ہے, یعنی اس پکارنے کے حوالے سے دعا ندا نہیں ہے ان دونوں میں. اور اسی حوالے سے علماء نے ایک بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہم کو دیا ہے, تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, پہلے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ندا اور دعا کا فرق ہم کو سمجھ میں آ گیا, اور اس میں قرآن نے ان دونوں لفظوں کو عجیب انداز سے استعمال کیا. یعنی بعض اوقات انبیاء کے لیے ان کی پکار کو, یا ہمارے لفظوں میں ان کی دعا کو, لفظ ندا سے تعبیر کیا گیا ہے. فنادا نوح, یعنی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا, اور حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, سوال, یعنی کوشچن نہیں کہ سمجھنا چاہا کہ کیا ہوا, وہاں قرآن نے لفظ ندا استعمال کیا. جب حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہاں پر جب انہوں نے خدا کو پکارا, وہاں قرآن نے لفظ ندا استعمال کیا. اور یہی حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ جب اپنی قوم کے خلاف اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, وہاں قرآن نے لفظ دعا استعمال کیا, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کیا حکمت ہے اس میں, یعنی کہ اس سے ہمیں ایک بڑی عجیب, ایک گہرا پہلو ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے. یعنی قرآن کریم ہم کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام, اگرچہ کہ یہ بہت بلند میں آ رہا ہے ہمارے اعتبار سے, بہت بلند میں آ رہا ہے کہ ایک انسان کی نظروں کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو جائے, اور وہ خالی خدا سے سمجھنا چاہے کہ کیا ہوا ہے, خالی خدا سے سمجھنا چاہے کہ کیا ہوا ہے. یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر کوسچن نہیں لگایا ہے, کوسچن مارک, صرف سمجھنا چاہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیں گے, اور ان ابنی من اہلی, اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, تو یہ کیا ہوا. اس بات کو سمجھنے کے لیے خدا نے جب یہاں لفظ ندا استعمال کیا, تو یہ لفظ ندا اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف اتنی سی چیز پر ہمارے اور نوح کے درمیان ایک حجاب آ گیا, دوری پیدا ہو گئی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعا کس مرتبے کی پکار ہے, یعنی دعا جو ہے اس میں خدا کے ساتھ کس قربت کا کی موجودگی ہے. اگر آپ کے ذہن یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ دعا یعنی قربت, دعا اور ندا میں فرق ہے. اسی طریقے سے جب حضرت یونس علیہ السلام, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, خطا معصیت نہیں کی تھی, صرف حکم خدا کا انتظار کیے بغیر ان اینٹیسپیشن اپنی قوم سے نکل آئے تھے کہ عذاب نظر آ رہا تھا, عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور وہ حکم خدا کے آنے کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے نکل کے آ گئے تھے کہ اب ان کا کام ختم ہے, اور خدا نے اس چیز کو قبول نہیں کیا, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اور اس پر خدا نے کہا کہ فلو لا کنت من المسبحین, اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا, پڑھیے سورہ وصافات کی آیتیں, اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو تا روز قیامت شکم ماہی میں رہتا. اللہ اکبر. یعنی ہم, میں تو جب یہ دیکھ کے لرز جاتے ہیں کہ ہم پر خدا کی کس قدر مہربانی ہے. یہ کوئی گناہ ہے جو ان حضرات نے کیا ہے؟ کوئی خطا نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی معصیت نہیں ہے. اور یہاں سے بھی اس بات کو, یعنی کہ میرے موضوع کو تقویت پہنچانے کے حوالے سے, یہ جملہ بھی ہے کہ اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے, تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, اور وہ تسبیح ہی ہے جو ذکر یونسی کے نام سے جس کی بہت تاکید ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ہم صبح سے شام تک, یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں کہ معصیت کرتے نہیں ہیں, معصیتوں میں غرق ہیں, تو غلط نہیں ہے جملہ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خدا کا نظام حقیقتاً یعنی کس لیول پر کس جگہ ورک کرتا ہے نبیوں کے حوالے سے, اور ہم اس معیار سے کتنا پست ہیں, اور ہمیں کتنا زیادہ بلند ہونے کی ضرورت ہے, کتنی زیادہ گنجائش ہے ہمارے پاس ایلیویٹ ہونے کی, رفعت کی, کرامت کی. اس بات کا احساس ہم کو کرنا چاہیے نا کہ جو واقعاً اللہ کے بندے ہیں, جو واقعاً اللہ کے بندے ہیں, ان کے ساتھ خدا نے ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا. خدا نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ گناہ پر اور معصیت پر میرا اگلے چار وقتوں کا کھانا بند کر دیا ہو, یا مجھے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ نعمتیں میرے ہاتھ سے نکال لی ہوں. کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے ندا اور دعا کا فرق. تو آپ فرق سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اتنی سی چیز پر اللہ اپنے بندگان مقربین کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ پردہ آ گیا, اب جو تم مجھے پکار رہے ہو تو یہ دعا نہیں ہے, یہ ندا ہے. یہ دعا نہیں ہے, ندا ہے. تو اس سے دعا کا مقام آپ کے ذہن میں واضح ہو رہا ہے کہ دعا یعنی وہ پکارنا اپنے رب کو جس میں اتنا احساس قربت ہو کہ گویا کوئی حجاب اور پردہ درمیان بنا ہو. اس کو کہتے ہیں دعا. یعنی یہ قرآنی تعریف دعا ہے. ربکم ادعونی, کہ اے میرے بندوں, یہاں پر وہ نہیں لفظ, لیکن رب, تمہارے رب نے کہا کہ ادعونی, مجھ سے دعا کرو. تو یہ دعا کا حقیقی معنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس معیار سے, جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت بہت نیچے, کہ اس معیار پہ ہم ہوں کہ ہم خدا کو اس طریقے سے, یعنی کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں, اب میں وہ علماء کا وہ جملہ, ہمارے عرفا کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں کہ انسان کس طریقے سے ترقی کرتا ہے خدا کی طرف, یعنی خدا کو پکارنے کے درجات میں انسان کیسے ترقی کرتا ہے. سب سے پہلے جو ایک انسان ہے عام مومن مسلم, کہ ابھی اس میں ایمان کی تھوڑی بہت آثار اور شرائط پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں, اور ایمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے, یعنی کہ یہ کل بھی میں مجلس سے خطاب کیا تھا, اس پہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری نظر میں ایمان, مومن ہونا یا متقی ہونا ایک لیبل یا ٹیگ ہے کہ جو ہم اپنی پسند یا ناپسند کے اعتبار سے لوگوں پر چسپاں کر دیتے ہیں, اٹیچ کر دیتے ہیں. لیکن مومن ہونا یا متقی ہونا حقیقتاً ایک کوالٹی ہے جس کا پتہ صرف انسان کو ہوتا ہے, لیکن جو اپنی علامتوں اور سائنس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. مومن ہونے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے, اور جہاں سے یہ لفظ مومن کے لٹرل میننگ بھی اس سے وابستہ ہیں, لغوی معنی بھی وابستہ ہیں, کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے انسان کا دل اس سے حالت امن میں آ جائے. یعنی اگر ہمیں پتا چلے, اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ خدا نے تم سے یہ چاہا ہے کہ تم اپنی نیند خراب کر کے صبح اٹھ جاؤ, دل میں کوئی تنگی نہ پیدا ہو, تو آپ سمجھ لیں کہ ایمان ہے. یہ ایمان کا اثر ہے. اس سے اوپر ایمان کے اثرات جو بھی قرآن کریم میں, الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں بے انتہا شدید ہیں. الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل روب اور حیبت و خشیت سے تڑپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, یعنی کہ بے تحاشا قرآن کریم میں ایمان کے حوالے سے. تو اگر ایمان کے ابتدائی آثار بھی نمودار ہو رہے ہیں ہمارے اندر, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں ایمان کی راہ پر ہیں, تو جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ پکارنا دعا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ منادات. یعنی اگر ہم صحیح عربی استعمال کریں تو وہ ہے منادات. ہم اللہ کو ندا دے رہے ہیں, کیونکہ فاصلہ ہے ابھی, اور یہ بالکل صاف بات ہے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, خدا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. تو ہم خدا کو دور سے پکار رہے ہیں, اور خدا ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہم کسی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ گھٹیا بات یہ ہے کہ وہ پرابلم روحانی نہیں ہوتی بلکہ فقط مادی ہوتی ہے. اس وقت ہم خدا کو پکارتے ہیں. تو کتنی دوری ہے؟ میں نے آپ کو اسی لیے انبیاء کے لیے ندا کا لفظ بتایا کہ اتنے ستر کے اولا پر خدا کہہ رہا ہے کہ اب دعا نہیں ندا. تو اب ہماری دوری کا اندازہ کیجئے ذرا اپنے رب سے. تو وہ جب بھی ہم پکارتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ منادات ہے, منادات, دعا نہیں ہے. پھر یہ کہ رفتہ رفتہ اگر خدا توفیق دے اور ہمارا ایمان ترقی کرے, اور ایمان ترقی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان بلند ہو. بلند ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اور خدا کے درمیان پردے اور حجابات برطرف ہوں. پردے اور حجابات برطرف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان میں خدائی صفات پیدا ہو جائیں. کہ جو اللہ کی صفات ہیں, بندہ ان صفات کو ریفلیکٹ کرے اپنی ذات میں. یہ ہے بلندی انسان کی. اگر یہ سب کچھ انسان کے نصیب ہے تو پھر رفتہ رفتہ احساس تقرب بڑھتا جاتا ہے. پھر یوں کہیں کہ پھر خدا ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے. ابھی خدا ہمارے لیے پہلے شروع میں ایک تصور تھا, ایک خیال تھا, ایک سوچ تھی. کبھی کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے تھے, جب ضرورت پڑتی تھی اس کو یاد کر لیتے تھے. لیکن اب جب اس طریقے سے ہم بلند ہو رہے ہیں تو اب خدا ہماری زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ انٹر ہوتا جا رہا ہے. بہت جاہلوں والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں, یہ اس لیے کہ ہم سمجھ لیں, خاص طور سے جو ہمارے یوتھ ہیں وہ کچھ اس بات کو سمجھ لیں. اب جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو اس پکارنے کو کہتے ہیں مناجات. نجوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی سے سرگوشی میں بات کریں, پکار کے نہیں, یا فلاں, یہ ہے منادات. سرگوشی جو آپ کے قریب ہو, جو آپ کی ہلکی سی آواز کو سن سکتا ہو. تو اب جب انسان کے اندر یہ بلندی پیدا ہو گئی, یہ تقرب حاصل ہو گیا, تو اب اس کی منادات مناجات میں تبدیل ہو گئی. اب وہ خدا سے بات کرتا ہے ایک ہستی موہوم یا بعید کے طور پہ نہیں, بلکہ اب وہ ہستی جو مجھ سے قریب ہے. اور اگر انسان اس سے بھی آگے چلا جائے, اس مقام پہ آ جائے کہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, سورہ قاف کی آیت ہے, کہ ہم انسان سے اس کی رگ جان سے زیادہ نزدیک ہیں. اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, یہ سورہ انفال کی آیت ہے, کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان موجود ہے. انسان اور اس کے قلب کے درمیان موجود ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو مناجات سکوت میں بدل جاتی ہے. یہ جملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. یہ جملہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو اس کو فہم رکھتے ہیں اس بات کا. مطلب اگر میرے کہنے کا مطلب, معاذ اللہ, توہین نہیں ہے کسی کی, میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ دقت نہیں کیجیے گا. منادات, مناجات, پھر خاموشی. کیوں خاموشی؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا, سب کو واقعہ پتہ ہے نا کہ جو چاہے جبرائیل آئے ہوں چاہے کوئی اور ملائکہ آئے ہوں, کہ جنہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم, یعنی کہ پہلے ملائکہ خود پریشان کہ یہ ایک موحد کامل اگر یہ دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی, اگر حجت خدا اس دنیا سے رخصت ہو جائے, اگر انسان کامل ختم ہو جائے تو دنیا باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد ملائکہ نے کہا میں آپ کو بچا لوں, میں آپ کی مدد کر لوں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ نہیں مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر اس سے مانگ کیوں نہیں رہے ہیں, مجھ سے زیادہ میری حاجت سے باخبر ہے. لیکن یہ لفظ نہیں ہے, میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لفظ نہیں ہے یہ, لفظ تو میں بھی بول دوں اس سے کیا ہوتا ہے, یہ لفظ نہیں ہے یہ مقام ہے, یہ درجہ ہے, یہ لیول ہے. تو خدا کو پکارنے کے حوالے سے کتنے درجات ہیں, تین براڈ کیٹیگریز منادات. یعنی اگر خدا ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم دعا نہیں کر رہے ہیں, ندا دے رہے ہیں. اگر ہم احساس قربت رکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر ہمارا پکارنا مناجات ہے اور دعا ہے. دعا یعنی کہ جو آپ سے قریب ہو جس سے آپ بات کر سکیں. اور اگر میں نے یہ مقام ظاہر ہے کہ میں نے ایک نبی اولو العزم کا نام لیا آپ کے سامنے, کسی معمولی انسان کی بات نہیں کی ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جس کی قرآن میں اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کہ انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل, خلیل کسے کہتے ہیں, خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے آپ اپنے رازوں کو شیئر کریں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں. وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, یہ اس ہستی کی میں نے بات کی ہے, کسی معمولی انسان کی بات نہیں کی. لیکن ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ جب اللہ نے ان ہستیوں کے مقامات اور معیار کو ہم جیسوں سے بیان کیا ہے, ہم جیسوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پست بنایا خدا نے, لیکن ہم نے خود اپنے کو پست بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, خدا نے انسان کو گھٹیا بنا کے نہیں پیدا کیا ہے, لیکن ہم نے اپنے لیے پستیوں پر ہم راضی ہو گئے کہ میرے لیے فقط کھانا پینا, میرے لیے فقط دنیا کی لذت, میرے لیے فقط شہوتوں کی لذت. یعنی میں آپ کو ایک دو باتیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور وہ بھی یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک پیغام یہ ہے کہ جو شیعہ ہے, اور یہ چیز بھی ہم قرآن اور معصومین علیہ السلام سے سیکھتے ہیں, کہ ہماری سوچ میں یونیورسلٹی اور پھیلاؤ ہونا چاہیے. یعنی ہم جیسے اکثر اوقات ایک بات ہے جو بہت عجیب سی لگتی ہے کہ پاکستان میں اب یعنی کہ لوگ جو قتل ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اس میں شیعہ بھی ہیں غیر شیعہ بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ شیعہ خالی جب خدا نہ خواستہ کوئی شیعہ قتل ہوگا صرف اسی وقت بات کریں گے, احتجاج کریں گے. جو غیر شیعہ ہیں وہ شیعہ کے انتقال پر مارے جانے پر ان کو قتل کوئی اثر نہیں ہوگا, جب ادھر سے کچھ ہوگا. یہ سوچ نہیں, مطلب یہ کہ انسانی سوچ نہیں ہے. اور معصومین علیہ السلام نے ہم کو جو تربیت دی ہے وہ یہ یونیورسلٹی کی تربیت دی ہے, کسی فرقہ بندی کی تربیت نہیں دی ہے. یعنی اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اپنی فکر کو بلند کرنے کی, کہ ہماری سوچ اتنے سے بس ایک دائرے میں بند ہے, یہ شیعہ شیعہ شیعہ. اور شیعہ بھی کیا, شیعہ بھی وہ نہیں کہ جو آئمہ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے, بلکہ شیعہ کا مطلب ہے کہ وہ ریچولز اور ٹریڈیشنز اور کسٹمز جو ہم نے اور آپ نے بنا لی ہیں. اس مقام سے اوپر آنے کی ضرورت. ایک صلوات محمد و آل. تو بہرحال جیسا میں نے کہا کہ موضوع طول کھینچتا چلا جاتا ہے, میں اب دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں, اور وہ حصہ ہے دعا کا مطلب ہم نے ایک حد تک سمجھ لیا, دعا کی کیفیت کو سمجھ لیا, یہ منادات اور مناجات اور دعا کا فرق میں نے آپ کی خدمت میں چاہا کہ اس کو عرض کر دوں. امید ہے کہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے, اور اس بات کی طلب اور تمنا کریں گے کہ ہماری منادات مناجات میں تبدیل ہو اور ہماری پکار دعا بنے. اور دعا کے حوالے سے بھی علماء نے ایک بڑا خوبصورت, اور علامہ طباطبائی نے اپنے, میں امید کرتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا ان کا, بزرگ جلیل القدر عالم صاحب تفسیر میزان, اس میں انہوں نے دعا کے حوالے سے ایک مثال یہ دی ہے کہ اگر ہمیں مثال کے طور پر صدر مملکت یا کوئی ایسی شخصیت کہ جو ہماری نظروں میں بہت بڑی ہو, یعنی فار ایگزامپل اگر ہم مذہبی ہیں تو ہم کہیں رہبر یا کوئی اور شخصیت, اگر ہم سے یہ کہیں کہ تمہارے لیے میں نے آدھا گھنٹہ ملاقات کا وقت ریزرو کیا ہے جس میں میں فقط تم سے بات کروں گا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز, یہ آدھا گھنٹے کی پرسنل ملاقات ہمارے لیے زندگی کا ایک قیمتی ترین سرمایہ بن جائے گی, اور میں جب اس ملاقات کے لیے جب سے پہلے بہترین کپڑے پہنوں گا, خوشبو لگاؤں گا, اپنے آپ کو بہترین حیات و حلیے میں لاؤں گا, اور جب میں اس, یعنی کہ تیاری کرنا ہے اس ملاقات کے لیے, اور جب میں اس آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد باہر نکلوں گا تو ہر ایک کو پکڑ کے بتاتے ہوئے تھکوں گا نہیں کہ دیکھو میں آدھا گھنٹہ پرسنل خلوت میں گزار کے آیا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا تمہیں اپنی پرسنل ملاقات کے لیے بلاتا ہے تو اس کی طرف تم توجہ ہی دینے کو تیار نہیں ہو. جو یہ پانچ وقت کی نماز ہے, یہ پانچ وقت کی نماز کیا ہے, اور بہترین ہے جملہ کہ نماز بندے کا کلام ہے خدا سے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اپنے بندے سے, دونوں پرسنل ملاقاتیں. یعنی چاہے انسان تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے بالتدبر یا نماز واجب و مستحب اس میں اپنے آپ کو مشغول کر لے بالتفکر و توجہ, یہ خدا سے پرسنل ملاقات ہے ون ٹو ون, اور یہ میرے لیے باعث فخر نہیں ہے, اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہوتا, اس پہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی, اور یہ چیز مجھے بوجھ لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہترین انداز سے انہوں نے دعا کو اس بات کو سمجھا ہے کہ دعا کیا ہے. ایک آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر بس ایک امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کروں, بات ختم کروں اپنی. ذکر کے حوالے سے اس کو بھی یاد رکھیے کیونکہ ذکر بھی دعا کے ساتھ ہی ہے کنیکٹڈ. ذکر کا لفظی معنی, لغوی معنی ہوتا ہے یاد کرنا. دعا کا لغوی معنی کیا ہے؟ پکارنا اس طریقے سے کہ جو آپ کے بہت نزدیک ہو. دعا اس پکارنے کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے سے قریب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے یاد, ریممبرنگ, ریممبرنس, یاد رکھنا, یاد کرنا. ہم جب ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے نظر میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کچھ پڑھنا, اور یہ ذکر کا معنی ہرگز ہرگز نہیں ہے. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو, کنسپٹ کو ہم کلیئر کر لیں کہ ذکر کے لغوی معنی بھی ہے یاد کرنا. یاد کرنا کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے مقابلے میں ہوتا ہے, یا سہو و نسیان کے مقابلے میں ہوتا ہے یا غفلت کے مقابلے میں ہوتا ہے. سہو و نسیان کا مطلب ہوتا ہے, سہو و نسیان انہیں بھول جانا, فراموش کر دینا, فورگیٹ, فورگیٹ فلنس, کہ ایک بات ہم کو یاد تھی لیکن ہم اس سبق کو بھول گئے, آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہماری نظروں کے سامنے رکھی ہوئی ہے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے, اگنورنس. ٹھیک ہے, سہو و نسیان یعنی فورگیٹ فلنس, غفلت یعنی اگنورنس. تو ہم خدا کے ساتھ اور خدائی حقیقتوں کے ساتھ یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. یعنی جتنا سبق ہم نے پڑھا قرآن سے، نماز سے، دیگر جگہوں سے اس کو تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں، طاق نسیان کے سپرد کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہیرے جواہرات اخروی اعتبار سے ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں، خدا نے بکھرا دیے، اس کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی غافل ہیں. تو ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اس حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان یا بھولا ہوا سبق یاد کرے، یا جس چیز کی طرف توجہ نہیں تھی، جس کو اگنور کر رہا تھا، اس پہ کنسنٹریٹ کرے. یہ ہے ذکر اصل میں. اب دیکھیں قرآن کریم نے ذکر کو بیان کس طریقے سے کیا ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 205 بالکل اینڈ میں ہے سورۃ الاعراف کے، وَذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کر اپنے رب کا، فی نفسک تضرعا وخیفۃ، اپنے رب کا ذکر کر کہاں پر، کہاں پر ہم ذکر کہاں پہ کرتے ہیں؟ زبان. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی نفسک، اپنے رب کا ذکر کر اپنے نفس میں، اپنی جان میں، کیونکہ یہ انسان کی جان ہے جو متوجہ ہوتی ہے. کس حالت میں ذکر کرو؟ تضرعاً، کہ تم حالت گریہ و زاری میں ہو. تضرعاً یعنی ایک انسان اضطراب میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے. وخیفتاً، اور خوف کی حالت میں. یہ تضرع و زاری اور خوف کیوں ہونا چاہیے؟ میرے پاس اس کی ظاہر مزید وضاحتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ میں نے کئی دفعہ دہرایا اپنی گفتگو میں کہ اگر کوئی انسان با بصیرت ہے اور با معرفت ہے، تو اس سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ دنیا مادی ایک جہنم ہے. یہ دنیا مادی جہنم ہے، اور انسان کی پرابلم آف لائف یہ ہے کہ میں اپنے انتقال کے وقت تک اس جہنم سے آزاد ہو پاؤں گا یا نہیں. اہل بصیرت سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. یہ ہم جیسے جہلا ہیں جو اس کو جنت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہر جگہ، جیسے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا، بات کرتے کرتے رک گیا کہ پھر اور تفصیلی ہو جائے گی، ہر جگہ جتنے بھی قدماء ہیں، حکماء ہیں، یہ صرف اہل اسلام کی بھی بات نہیں ہے، ہر با بصیرت انسان، اور اگر کوئی ویسے نہیں سمجھتا نا، تو قدرت مختلف رستوں سے خود ہی یہ بات سمجھا دیتی ہے، بیماری کے ذریعے سے، دکھی کے ذریعے سے، اپنوں کی بے وفائی کے ذریعے سے، جن جن پر انسان تکیہ کرتا ہے ان کا ساتھ چھوڑ دینے کے ذریعے سے، قدرت زندگی میں سارے سبق دے دیتی ہے. تو تضرعاً وخیفتاً، یہ لائف کا گریویسٹ پرابلم ہے کہ کیسے نکلوں اس جہنم سے. یہاں پر میں ہوں کیوں؟ اس لیے ہوں کہ یہ دار ابتلا ہے، یہاں پر ہی رہ کے میں اپنا سامان اٹھا سکتا ہوں، یہاں پر عمل کر کے میں اپنی ابدی زندگی کے لیے سرمایہ جمع کر سکتا ہوں. میں یہ اس لیے ہوں، میں یہاں مزوں کھانے پینے کے لیے نہیں ہوں. مزے اور کھانے پینے کرنا ہے تو آگے جائیے. یعنی مزے اور کھانے پینا آگے ہے، یہاں نہیں ہے. اور یہ بھی ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہیں، بہت مجھے اچھا لگا تھا، کہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی عرصے میں، ظاہر ہے کہ جو شریعت تھی وہ شریعت عیسوی تھی، اور ان کے درمیان ان لوگوں میں اس دوران میں بڑے اعلیٰ معیار کے لوگ پیدا ہوئے، یعنی ان کی شریعت میں. اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200-300 سال کے بعد پھر رومنز نے، یعنی ان کے بعد رومنز نے قبضہ کر لیا تھا، اور بہرحال وہ پوری ان کی ایک تاریخ ہے. رومنز نے مفتوح کیا، ان کو آزادی جب ملی تو جو ان کا لیڈر تھا اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں مجاہد اور شہید کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ اس بات کو غور کریں، اس معیار پہ غور کریں، جو واقعاً دینداروں کا معیار ہوتا ہے. ہم آزادی ہم کو آزادی مل رہی ہے, لیکن ہم اس آزادی کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہتے کہ ہم دنیا میں پڑھ کے عیش کریں. ہم اگر آزاد ہیں تو ہم مجاہد اور شہید کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وی ڈو ناٹ لائک ٹو بی گریٹ مین ان دا آرڈینری ورلڈ, بٹ وی پریفر ٹو بی آرڈینری مین ان دا گریٹر ورلڈ. یہ بصیرت ہے. تو اس دنیا میں زندگی جہاد ہے, اور اس دنیا سے ایگزٹ, بہترین ایگزٹ شہادت ہے اور قتال فی سبیل اللہ, مقتول فی سبیل اللہ. یہ بصیرت ہے. اگر یہ بصیرت انسان کو نصیب ہو تو وہ پھر اس راہ کو منتخب کرتا ہے. تو تضرعاً وخیفتاً والی بات کیوں ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جس میں اور آپ ہیں. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں, ہم کہیں لاؤ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ. جتنا کچھ آپ اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں وہ علیکم, آپ کے اوپر وبال ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. یعنی اس کی بھی مثال بزرگان نے دی ہے کہ آپ اگر ایک ایسے گھر میں ہیں کہ جہاں سے یقینی ہے کہ آپ کو نکلنا ہے, آپ سب سے پہلا کام وہاں پہ کیا کریں گے؟ اگر ایک ضرورت کے تحت وہاں پر ہیں, وہاں سے نکلنے کا رستہ بنائیں گے اور اس نکلنے والے رستے کو سیکیور رکھیں گے. نہ کہ آپ یہ کام کریں گے کہ اس گھر کی دیواروں کو اور مضبوط پلاسٹر ڈیکوریٹ یہ وہ اور جتنے نکاسی کے دروازے سب بند کر دیں اور اس کو مضبوط کرتے رہیں مضبوط. اگر دیواریں کمزور رکھیں گے تو نکلتے وقت آسانی سے توڑ کے نکل پائیں گے, اور اگر اسی کوئی اتنا مضبوط اتنا اس پہ انویسٹمنٹ کے نکاسی کے دروازے بھی بند کر دیا سارے, ان کو بھی چن دیا, پھر کیا حال ہوگا آخر میں؟ تضرعاً وخیفتاً. تو ذکر کہاں پر ہے؟ ذکر کہاں پر ہے؟ نفس میں. کس لیے ہے؟ کہ سبق نہ بھول جاؤں. اس لیے جو سبق ابھی تک نہیں پڑھا, جس طرف توجہ نہیں کی, اس طرف توجہ کروں. اور آیت یہ بھی کہہ رہی ہے دون الجہر من القول, تاکید ہے, زبان سے زور سے بول کے نہیں, ذکر اپنے نفس میں. اب آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں, میں انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے دو جملے. آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور مصائب کے عنوان سے چند جملے عرض کروں. ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے, یعنی کہ جس دعا میں ہم سب سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, وہ دعائے وسعت رزق ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی بھی دعا مل جاتی ہے وسعت رزق کی, تو ہم فوراً اس کو, یعنی جیسے آج کل کے اس میں اپنے موبائل میں سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی دعائیں کہ جیسے خدا تقرب الہی کی دعا اور اس قسم کی دعائیں, ان سے کوئی خاص زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہمیں. تو میں نے اسی لیے سوچا کہ دعائے وسعت رزق میں سے ہی امام سجاد علیہ السلام کی چند جملے آپ کو سناؤں, اور وہاں سے ہمیں, تاکہ انہیں بات کیا ہے کہ تاکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی, دیکھیں یہ جتنے بھی جملے ہیں نا, اس میں اللہ نہ کرے کسی کی توہین کا پہلو نہیں ہے, لیکن اس بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے. اس بات سے آپ ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے کہ ہمیں قرآن سے جس طریقے سے مربوط ہونا چاہیے تھا, ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جو تعلق رکھنا چاہیے تھا, ہم نہیں رکھ رہے نا. اس لیے یہ موعظہ اور اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ خدا نخواستہ کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے, لیکن اگر ہم اسی حالت میں زندگی گزارتے رہے تو وہ جو ملائکہ قبر میں آ کے حساب لیں گے نا, پھر وہ اس قسم کی رعایتیں نہیں کریں گے. پھر وہاں یہ سب نہیں ملے گا، پھر اس پرابلم کو کون سہے گا، اس مصیبت کو کون جھیلے گا، اس کی تیاری ابھی کرنا ہے. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے حسن معیشت عطا کر، معیشتن اتقوا بہا علی جمیع حوائجی، ایسی معیشت جس کے ذریعے سے میں اپنی تمام حاجتوں کے مقابلے میں قوی اور مضبوط ہو جاؤں. معیشت انسان کو کتنی چاہیے، کتنی معیشت چاہیے جس کے ذریعے سے آپ اپنی تمام حوائج کو پورا کرنے پر مضبوط ہوں، طاقت رکھتے ہیں. وَأَتَوَصَّلُ بِهَا فِي الْحَيَاةِ إِلَىٰ آخِرَتِي، لیکن معیشت کا مقصد کیا ہے؟ اتوصلو، عربی میں توسل اور توفل دو الگ ورڈ ہیں. ہم زیادہ تر جو ورڈ استعمال کرتے ہیں توسل ہے سین کے ساتھ، یعنی وسیلہ. توفل وصال ہے، وصل فاد کے ساتھ، یعنی ملاپ. مجھے ایسا رزق عطا کر کہ جو مجھے میری آخرت سے ملا دے. اتوصل بہا، جس کے ذریعے سے میں وصال پیدا کر لوں، اس کے وسیلے سے، فی الحیات، اس زندگی میں، الی آخرتی، اپنی آخرت کی طرف. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایسا رزق نہ دے کہ جو اتنا وسیع ہو کہ میں اس وسیع رزق کی وجہ سے طغیانگر بن جاؤں، سرکش بن جاؤں. میرے رزق میں اتنی وسعت نہ ہو کہ مجھے طاغی کر دے، اور نہ رزق کو اتنا تنگ کر دے کہ میں شقی بن جاؤں. کہ رزق میں ایک پیرا فرماتے ہیں کہ میرے رزق میں اتنی وسعت نہ ہو کہ میں تیری نعمتوں کو استعمال کروں لیکن ان کا شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاؤں. ایسا رزق نہ دے مجھے، اور اس کی خوشی مجھے ایسی بے قابو کر دے کہ نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کسی چیز کی فکر نہ ہو. ولا باقلال علیہ، نہ اتنا اس کو قلیل کر دے کہ اس کی سختی مجھے دوڑاتی پھرے ادھر ادھر، اور اس سختی کی وجہ سے میں تجھ کو بھول جاؤں. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ رزق کی تنگی بھی انسان کو ایسی سختی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ سختی انسان کو خدا بھلا دیتی ہے، ذکر فراموش کر دیتی ہے. اور کبھی رزق کی فراوانی اتنی ہوتی ہے کہ وہ زیادتی انسان کو خدا بھلا دیتی ہے. تو فوکس کس پر ہے، کس پر ہے فوکس؟ دعائے رزق میں. اب اس بات پہ غور فرمائیے کہ دعائے رزق میں پوائنٹ آف فوکس کیا ہے؟ ذکر الہی، یعنی یاد خدا. یہ رزق وہ ملے جو ہمیشہ مجھے ذکر خدا کی طرف لے جائے. یعنی اگر اس کو ایک جملے میں اس کو سمیٹ دیں کہ مجھے خدا وہ رزق دے کہ جو اس کے ذکر میں بہترین مددگار ہو. یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. مصائب کے حوالے سے اب یہاں پر آپ لوگ تھوڑا سا مجھے معاف فرمائیں گے کہ یعنی کہ میں مصائب، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ جو حضرات پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ مصائب کے حوالے سے میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا ہوں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام فقط رونے اور رلانے والا ذکر ہے. اس میں گریے کا پہلو ضرور ہے، مصیبت کا پہلو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر اس قدر معارف اور اس کے اندر اتنی نورانیت موجود ہے کہ اگر ہم اس سے فیضیاب نہیں ہو سکے تو ہم نے بہت کچھ کھو دیا. تو یعنی اس حوالے سے بھی میں ایک چیز آپ کے خدمت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے سلام سنے، مرثیے سنے، اور اس میں ہم نے اس قسم کی ایک بات، ہمارے سامنے ایک امپریشن آیا کہ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک بہت بےکس اور مضطر اور مظلوم اور بے بس خاتون کے طور پر تھی وہاں پہ. میری زبان نہیں کھل سکتی اس حوالے سے، یا امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی بہت مجبور اور بیمار اور مریض اور سر جھکائے؟ اور میری زبان نہیں کھل سکتی اس حوالے سے، کیونکہ خدا نے مجھے جتنی معرفت عطا کی ہے میں ان کو اس مقام پر سب سے زیادہ قوی اور طاقتور دیکھتا ہوں، نہ کہ کمزور اور مظلوم. انہیں مظلوم اس حوالے سے نہیں کہ ظلم نہیں ہوا، بلکہ مظلوم بے کس اور ناچاری کے حوالے سے. اور اسی حوالے سے، یعنی کیونکہ میں نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمارے بزرگ علماء، میں نے آیت اللہ خامنئی کو دیکھا مجالس سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ مقتل کی کتاب سامنے رکھ کر خطاب کرتے ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ حضرات کو اس طریقے سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی آپ کو وہ ذکر مصائب براہ راست سناؤں کہ میری زبان کہیں گڑبڑ نہ کر جائے، میری یادداشت کہیں گڑبڑ نہ کر جائے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے کربلا کے بعد سب سے مصیبت کا وقت کیا تھا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقیناً سخت، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کے واقعات سخت تر ہیں اور سخت ترین ہیں. کہ امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں میں جس طریقے سے جکڑا گیا، اور وہ نشان امام سجاد علیہ السلام کے انتقال کب ہوا ہے؟ 95 ہجری میں، کربلا کے 35 سال کے بعد. اور اس وقت بھی جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کے جسم پر ان زنجیروں کے نشان واضح طور سے موجود تھے. اس سے اندازہ کریں کہ وہ رسن بستگی یا زنجیر میں جکڑا جانا اس کی کیا شدت رہی ہوگی آپ کے پاس. جناب زینب سلام اللہ علیہا خاتون ہونے کی حیثیت سے بظاہر بے پردہ اور وہ ساری مظلومیت، اور پھر اس کے بعد جو پہلی منزل اہل بیت کے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ کوفہ. اور کوفے کی حالت کیا تھی کہ شہر کو سجایا گیا تھا اور عوام الناس کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ تم سب اپنے گھروں کی چھتوں پر آؤ، گلی کوچے بازاروں میں نکلو، تاکہ اس جشن کو شایان شان طریقے سے منایا جا سکے کہ جو نعوذ باللہ امیر المومنین یزید کی فتح کے طور پر. اہل کوفہ کے لیے اس بات کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ یا دشواری نہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام مکے سے اس وقت باہر نکلے ہیں کہ جب اہل کوفہ کی طرف سے 12,000 خطوط کی تعداد مکمل ہو گئی تھی. 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو ملے تھے، بھیجے گئے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. اور اسی کے 2 مہینے بعد یہ واقعہ ہے، 2 مہینے بعد کی صورتحال ہے. اس وقت جب یہ قافلہ وہاں تک پہنچا ہے تو کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، کسی تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ زینب اس حالت میں تھیں کہ وہ فقط ہائے واویلا کر رہی تھیں، یا زینب اور ام کلثوم اس حالت میں تھیں کہ وہ خالی اپنے شہداء کو یاد کر کے گریہ کر رہی تھیں؟ آپ اگر اس خطبے کو پڑھیں، اس خطبے کا مطالعہ کریں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان اہل کوفہ سے بات کی، جناب ام کلثوم نے گفتگو کی ہے، امام سجاد علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک بالکل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو پھر وہ زندگی نظر آئے گی کہ جو ایک مجاہد اور ایک شہید کی ہوتی ہے. اس عامیانہ زندگی سے بہت بالا تر ایک مجاہد اور شہید کی زندگی. کہ جناب زینب نے جب ان کو دیکھا تو ان سے یہ کہا کہ اے اہل کوفہ، اے اہل نیرنگ، اے اہل مکر و فریب، کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو اس قدر خطوط لکھے، ان کو اپنے پاس بلایا، اور امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور بہت سارے اپنے دشمنوں کو باقاعدہ پہچانوایا تھا کہ تم وہ نہیں تھے جن کا خط میرے پاس آیا، تم وہ نہیں تھے جو جن کا خط میرے پاس آیا، اور آج تم مجھے قتل کرنے کے لیے اس فوج میں موجود ہو. عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جن کو خدا ہمیشہ رلائے گا. کہ جو خدا ہمیشہ رلائے گا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو حجت خدا سے مکر و فریب کرتا ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ تفصیل سے بات کروں کربلا کے بعد کے واقعات پہ. کربلا کے بعد خدا نے حجاج ابن یوسف کو 20 سال تک اہل کوفہ پر مسلط کیا ہے. یہ اس بدعا کا اثر ہے. ان اہل کوفہ پر 20 سال تک حجاج ابن یوسف کو مسلط کیا ہے. وہ خطبہ اپنے ارشاد فرمایا, پھر جناب ام کلثوم نے خطبہ ارشاد فرمایا, پھر امام سجاد علیہ السلام نے گفتگو کرنا شروع کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مجھے جانتا ہے وہ اچھے طریقے سے پہچان لے, اور جو نہیں جانتا میں اس کو اپنی پہچان خود کرائے دیتا ہوں. میں علی ابن حسین ابن علی ہوں. میں کون ہوں؟ انا ابن المکہ والمنا, انا ابن الزمزم والصفا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں, تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ تم نے حقیقت حج کو قتل کیا ہے, تم نے حقیقت قربانی کو قتل کیا ہے. میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت کی پاسداری نہیں کی گئی, جس کی زندگی کو اس سے حالت مظلومیت میں چھین لیا گیا, اس کے اموال کو غارت کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں کہ فرات کے کنارے جس کا لاشا بغیر کفن کے پڑا ہے. اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مظلومیت ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہمارا افتخار ہے, یہ ہم اہل بیت کا فخر ہے کہ ہم نے اپنا جو کچھ تھا سب کچھ خدا کے آگے رکھ دیا, اور یہ ہمارا فخر ہے کہ خدا نے اپنی رضا میں سے جو کچھ تھا وہ سب ہم کو عطا کر دیا. یہ قافلہ اسی شان سے دربار ابن زیاد میں پہنچتا ہے, اور وہاں ابن زیاد اپنے جاہ و حشم کے ساتھ, ظاہری شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہے, اور اس کے سامنے ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام لایا جاتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں موجود ہیں, توہین کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ کوئی جواب دیتا ہے کہ یہ زینب بنت علی ہیں. کہتا ہے کہ دیکھا تم نے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ سوائے حسن و جمال و خوبصورتی کے اور کچھ بھی نہیں کیا. ما رأیت الا جمیلا, لیکن اے پسر مرجانہ تو اس دن کے لیے تیار رہ کہ جب جناب زہرا حسین کا خون بھرا کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور اپنے فرزند کے خون کا قصاص طلب کریں گی, اور حسین کے نانا رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے, اس وقت جب تم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے تو پھر جواب طلبی کے لیے تیار رہنا. وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. پروردگار عالمین آپ حضرات کی تمام حاجتوں کو دنیاوی اور اخروی بر لائے, اور سب سے بڑی جو ایک ہمارے لیے مہم ترین اور اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنی سہولتوں کے ساتھ دنیا بھر کے مومنین کی اذیتوں اور تکلیفوں کو فراموش نہ کریں. اس حوالے سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, دام درم قدم سخن, اس کام کو کریں. اور جو میں بار بار ایک فرمائش کر رہا ہوں کہ جب آج ہم نے خاص طور سے بات کی ہی دعا کی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو جن حضرات کو نماز شب کی توفیق ہے تو نماز شب میں تو مومنین کے لیے خصوصی دعا کی ہی جاتی ہے, ورنہ اگر اس کے بغیر بھی کہ آپ ہمیشہ مومنین کو کی صحت و سلامتی عافیت, جیسے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان میں سعودی عرب میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے مسنگ پرسنز, نوجوانوں کا غائب ہو جانا. انہیں بہت سارے خانوادے ایسے ہیں کہ جن میں سے نوجوانوں کو غائب ہیں اور عرصہ دراز سے ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے. تصور میں نہیں آتا کہ ان بیچاری ماؤں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ان کے لیے خصوصی دعا کریں. جہاں جہاں پر دنیا میں ظلم و ستم ہے اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں. اور جتنا کچھ کسی مومن کی مشکل اور مدد کو آپ دور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا, اس کی خصوصی فرمائش ہے میری طرف سے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.